بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. ہم اس سلسلہ گفتگو میں 29 اعتراضات کا جائزہ لے رہے ہیں جو بالعموم غامدی صاحب کے افکار پر پیش کی جاتے ہیں. اس سلسلے کی یہ 16ویں نشست ہے اور فطرت کا موضوع زیر بحث ہے. فطرت کے موضوع کی یہ 4th نشست ہے. جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں لازماً اس سے پچھلی اقساط دیکھیں کیونکہ اس میں بات آگے سے شروع ہوتی ہے. گزشتہ نشست میں غامدی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ عہد الست سورہ اعراف کی وہ آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مواخذے کی بنیاد قیامت کے دن اگر نبی کی ہدایت نہیں بھی پہنچی ہے تو وہ کیا ہوگی, اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں اسی بحث کا, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب ہماری جو دینی بحث تھی, یعنی ہم نے پہلے 2 اقساط میں بہت تفصیل سے مذہب کو ایک طرف رکھ کے عقلی لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ فطرت چیز کیا ہوتی ہے. پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ جو چیز ہماری عقل مانتی ہے کیا مذہب بھی اس کو اسی طرح سے پوائنٹ آف ریفرنس بناتا ہے. تو آپ نے ایک آیت پڑھی تھی, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. پھر دوسری آیت آپ نے تلاوت فرمائی, سورہ اعراف کی وہ آیت تھی جس میں آپ نے یہ بات بتائی کہ فطرت کو کیسے پوائنٹ آف ریفرنس بناتا ہے قرآن مجید. ان 2 آیات پر, صرف ان 2 آیات پر تو ہمارے پاس آیت سے جو آپ نے تشریح کی, آپ نے بلکہ سلف کی عبارات کو بھی پیش کیا اور پھر مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے طویل اقتباس پیش کیا, میرے پاس ان کے الفاظ کے اوپر کوئی تنقید آپ کے فہم پر موجود ہو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. ضمنی بحثیں ہیں, اطلاقی بحثیں ہیں, جو اس سے تصور پیدا ہوتا ہے اس کو ہم آگے زیر بحث لائیں گے. میں یہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 مقامات ہیں قرآن مجید کے, اس کے علاوہ بھی کوئی مقام ہے الہامی کتاب کے اندر جہاں فطرت کا موضوع زیر بحث ہے؟
میں وہ پیش کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ توجہ دلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بحث اب تک کی ہے اس میں 2 چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی فطرت جب قرآن مجید بیان کرتا ہے تو صرف اتنی بات نہیں کرتا کہ ایک استعداد ہے جو تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے, بلکہ اس کو پورے دین کی اساس کے طور پر بیان کرتا ہے. ہم نے جب سورہ روم کی آیت کو دیکھا تو اس میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ تمہاری فطرت میں یہ چیزیں بطور استعداد رکھی گئی ہیں, یہ بتایا کہ پورا دین یہی فطرت ہے. ذالک دین القیم, اور اس کو پھر امر الہی میں بدل دیا, لا تبدیل لخلق اللہ. یعنی یہ فطرت ہے, یہی سیدھا دین ہے, اسی کی پیروی کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. مثبت طور پر اس کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے, منفی طور پر تمہیں روکا جا رہا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی رکھو.
لا تبدیل لخلق,
یعنی یہ ہر لحاظ سے گویا موقت کر دیا ہے اس بات کو, جیسے انبیاء سابقین کے بارے میں فرمایا نا, فب خدا مقتدے, یعنی ان کی تعلیم, انہوں نے جو دین پیش کیا, جو دین کی روایت انہوں نے قائم کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا کہ اس کی پیروی کرے. اسی طرح یہ بات جب واضح کی گئی کہ دین کی روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیمی دین کی صورت میں ملی ہے, ملت ابراہیم کی صورت میں, تو اس میں بھی ساتھ ہدایت کی گئی کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, تو قرآن مجید نے یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا. اسی طرح ہم نے یہ بات واضح کی کہ عہد الست میں صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ یہ تمہاری فطرت میں ایک عہد رکھا گیا ہے یا یہ واقعہ پیش آیا ہے تمہارے ساتھ اور ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا, بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب ہوا کیوں تھا, اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ قیامت کے دن 2 آزار ہیں جن کو رفع کرنا مقصود ہے. یعنی تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو پیغمبروں کی ہدایت نہیں پہنچی تھی, ہم اس سے بے خبر تھے, ہمیں معلوم نہیں تھا, یا یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے آبا نے شرک کی روایت قائم کر دی تھی اور اس کی وجہ سے ہم اس سے آشنا نہ ہو سکے. یہ دونوں آزار پیش نہیں کر سکو گے. اس کے سوا بھی کچھ آزار ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مسموع ہو جائیں گے, لیکن جہاں تک ان آزار کا تعلق ہے اس کو رفع کر دیا گیا ہے. اس سے یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ یہ محض ایک استعداد کا بیان نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو حجت بنا رہے ہیں, اس کی بنیاد پر مواخذے کے لیے کہہ رہے ہیں, اس کی بنیاد پر مسئول ٹھہرا رہے ہیں, جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں, یہ صورتحال ہے اس معاملے میں. تو یہ دونوں آیات سے متعلق یہ چیز ملحوظ رہے. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے قرآن مجید نے, آپ یہ دیکھیے کہ 3 مقامات ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا ہے. سورہ الدہر کو سب سے پہلے دیکھیں, وہاں پر یہ کہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یعنی ہم نے جب انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر سم و بصر کی صلاحیتیں رکھی ہے. یہ دیکھیے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ چیزیں دی ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا ہے. انا ہدینا السبیل, راستہ بھی دکھا دیا ہے. اما شاکرم و اما کفورا, یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہی فطرت کا راستہ ہے. اب یہ دیکھیے کہ میں اس میں کوئی منفرد نہیں ہوں یہ بات کہنے میں. ہدینا النجدین, ہدینا السبیل, یہ سب کچھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پر ہدینا السبیل کہا ہے اور سورہ بلد میں آگے ہم دیکھیں گے ہدینا النجدین, یعنی دونوں راستے دکھا دیے. تو سب کے سب ہمارے جو قدماء ہیں ان کی ایک بڑی تعداد اس بات کو اسی طرح واضح کر دی ہے. اور دیکھیے کیسے واضح کرتی ہے, بَيَّنَّا لَهُ طَرِيقَ الْخَيْرَ وَطَرِيقَ الشَّرِّ. یہ تابعین ہیں, جلیل القدر تابعین, یہ کرما ہے, عطیہ ہے, ابن زید ہے, مجاہد ہے. یعنی جمہور تابعین کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے راستہ واضح کر دیا کس چیز کا, شر اور خیر کا. یعنی کوئی تصور نہیں کسی کے ہاں کہ اس سے مراد محض استعداد کا رکھنا ہے کہ کوئی آ کے بتائے گا کہ خیر یہ ہے اور شر یہ ہے تو تم پہچان لو گے. یہ بتایا کہ یہ راستہ ہم نے واضح کر دیا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کی دلیل کے طور پر ہمارے ہاں ابن کثیر ہے, یعنی یہ چونکہ روایت پر مبنی تفسیر ہے تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر وہ تمام چیزیں نقل کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے فطرت کی بحث میں. یعنی یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. یہ سورہ دہر تھی. اب سورہ دہر کے بعد آپ سورہ بلد کو دیکھیے, اس میں وہ ہدینہ النجدین کے الفاظ ہیں. یعنی اس میں بھی بات انہی جگہوں سے شروع کی ہے جو انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کو ملتی. یعنی ہم نے کیا کیا ہے, اب ذرا دیکھیے پیچھے سے بات کہاں سے شروع ہوئی ہے. الم نجل لہ عینین و لسان و شفتین و ہدینہ النجدین. کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی کہ ان سے چیزوں کو دیکھے, زبان نہیں دی کہ اس کی گواہی دے, دو ہونٹ نہیں دیے کہ جب کھولے تو حق کو پہچان کر ان کی شہادت دے, وہ ہدینہ النجدین, اور ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں دکھا دیے. یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ جلیل القدر تابعین بلکہ صحابہ تک کی اس معاملے میں جو تفسیر نقل ہوئی ہے وہ کیا ہے, ہدینہ النجدین الخیر والشر. یعنی وہ دونوں راستے کیا ہیں, خیر کا راستہ اور شر کا راستہ. بڑے جلیل القدر تابعین کی ایک پوری فہرست آگے ابن کثیر نے دی ہے, سب کے سب یہی رائے رکھتے تھے.
اچھا, یعنی راستے سے کیا مراد ہے, کہتے ہیں خیر و شر,
خیر و شر کا راستہ. یعنی کوئی اس کو زیر بحث نہیں لا رہا. میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس سے مختلف تفسیریں نہیں ہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بات ہم کہتے ہیں, جو بات میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اسلائی نے لکھی ہے, یا جس چیز کو ہم فطرت کے مقدمات کے طور پر بیان کر رہے ہیں, وہ کوئی ایسی منفرد رائے نہیں ہے. اس سے پہلے سلف کے ہاں وہ چیز پوری طرح موجود ہے. اب اس کے بعد آئیے سورہ شمس میں, جس میں اس بات کی تفصیل کر دی گئی. وہاں کیا ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یعنی ہم نے نفس کا تصفیہ کیا, نفس کو بنایا سنوارا, اس کو ہر لحاظ سے درست کیا, اور جب درست کیا تو کیا کیا, فالحمہا فجورہا و تقواہا. یعنی اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی کہ وہ چاہے گا تو اپنے پورے شعور کے ساتھ اپنے اختیار سے فجور کا راستہ اختیار کر لے گا, اور چاہے گا تو اپنے اختیار سے تقوی کا راستہ اختیار کر لے گا. یعنی گویا پوری بات واضح کر دی کہ اس کا شعور دیا گیا ہے, اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے, اس کو انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. کہ اس کے بعد چونکہ یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اگر اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ گے, وہی تزکیہ جو دین کا مقصود ہے, تو فلاح پاؤ گے, اور اگر اپنے آپ کو آلودہ کر لو گے, اپنے نفس کو آلودہ کرو گے, تو پھر نامراد ہو کر رہ جاؤ. یعنی اس کا نتیجہ ہی بیان کر دیا, جس طرح وہاں یہ بیان کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو کچھ تمہارے اندر ودیت ہے تم مسئول ٹھہرائے جاؤ گے, اس سے نتائج نکلیں گے, اس کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے. یہاں بھی بالکل وہی بات کی. اور یہاں یہ دیکھیے کہ ہمارے جو علماء ہیں, یہ میں نے پھر عرض کیا کہ ابن کثیر ہیں, اور یہ روایات کو جمع کر دیتے ہیں، یعنی تابعین کی روایات، صحابہ کی روایات، ان کا اپنا جو اسکول ہے وہ بھی روایت کا اسکول ہے، اس میں کوئی یا یہ خیال نہ کرے کہ یہ کوئی معتزلی ہے یا یہ کوئی اشری نقطۂ نظر کے اس طرح کے لوگوں میں سے جو کلامی بحثیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں،
یعنی جو کچھ منقول ہے، جو کچھ صحابہ، جو قدماء، جو کچھ تابعین کی آراء موجود ہیں، اس کو یہ نقل کر رہے ہوتے ہیں،
زیادہ تر اسی کو نقل کرتے ہیں.
ٹھیک،
تو اب یہ دیکھیے، یعنی کلامی مباحث ان کے ہاں اس طرح نہیں ہوتے جس طرح مثلا امام رازی کے ہوتے ہیں یا جس طرح زمخشری اپنے اعتزال کی بعض باتیں بیان کرتے ہیں. یہ تو تفسیر معصور جس کو آپ کہتے ہیں نا، یعنی صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر، اس کو جمع کر دیتے ہیں زیادہ تر. ظاہر ہے اپنی بھی رائے دیتے ہیں، اختلافات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نفس وما سواہ پر کیا لکھے ہیں، لکھتے ہیں خلقہ سویت مستقیمت الفطرہ الکمیمہ کما قال تعالی، اور اس کے بعد دلیل کے طور پر کیا پیش کیا ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ.
اچھا، وہ پرانی ہے،
یعنی اللہ تعالی نے جب اس نفس کو بنایا اور اس کو ہر لحاظ سے درست کیا اور یہ ایک ایسی واضح فطرت پر قائم کر دیا گیا، تو یہ اصل میں اسی بات کا بیان ہے جو اس سے پہلے سورہ روم میں زیر بحث آ گیا،
اور وہاں انہوں نے اس کا حوالہ دیا.
اچھا، اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کرتے ہیں دلیل کے طور پر. پہلی کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر بچے کی پیدائش اصل میں فطرت پر ہوتی ہے. یہ وہاں واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے سلف اس سے مراد کیا لیتے تھے، اسلام. اور میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا کہ وہاں اسلام سے مراد ظاہر ہے کہ یہ نماز روزہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، اس سے مراد ہے وہ اسلام جو انسان کی فطرت کے اندر ہے. تو کیا یہ اسلام سے اس لفظ کی تفسیر کی جا سکتی ہے اگر یہ محض استعداد کا بیان ہو؟ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بات کے شعور کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، فالحمہا فجورہا و تقوہا بین لہ الخیر و الشر،
واضح کر دیا،
یعنی خیر و شر کو واضح کر دیا، یعنی کوئی محض ابہام نہیں ہے یا محض کوئی استداد کا بیان نہیں ہے، خیر و شر کے راستے واضح کیے گئے ہیں. اس میں پھر تابعین کی آرا بیان کرتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر بھی اس معاملے میں یہی رہا ہے. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر لحاظ سے ایک چیز کو بالکل متعین کر دیتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جو اس اللہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس معاملے میں کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ سلف کے نقطہ نظر سے بالکل ہٹا ہوا ہے، بلکہ سلف میں بھی، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، قدماء میں بھی اس کے قائلین موجود ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں اس کو. قرآن مجید کی یہ ایک واضح ہدایت ہے. اب ذرا آج کے زمانے کو دیکھ لیجئے، یہ مولانا سید ابو الحسن صاحب مودودی ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو عہد الست کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ وہ عہد کیا تقاضے پیدا کرتا ہے، اس سے کون سا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور ہم اس کی بنیاد پر کس طرح جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے. یہاں دیکھیے بہت سی چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ الہام کیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس الہام کے بہت سے پہلو ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ، یہ تفہیم القرآن ہے اور یہ سورہ شمس کی تفسیر ہے، ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ انسان کی اور حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے. اب یہ دیکھیے، خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے. یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے. یہ وہی چیز ہے جس کو ہم زیر بحث لا چکے کہ کس طرح جب ہمارا احساس ہمارے لیے علم کی بنیاد بنتا ہے تو آگے استقرا سے وہ کیسے عالمگیر صداقتوں میں بدل جاتا ہے. یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ نہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے نہ پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بلائی اور برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی. ظاہر ہے یہ اجمالی علم ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. اس چیز کا ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر مرحلہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا سری ثبوت، اور مزید برآں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانا نے اسے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے. کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے، ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخذ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سراسر اس پروردگار کا الہام ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کے جو زندگی پیدا کرنے والے اجزاء ہیں ان کی تالیف سے یہ چیز ایسے لیبارٹری میں وجود پذیر ہو جاتی ہے, بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک مادی وجود کو تو زمین پر پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے, لیکن یہ الہام خیر و شر یہ آسمان سے آتا ہے. تو یہ اللہ کی وحی ہے, یہ اللہ کا الہام ہے, اس کو الہام ہی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ دین کی پہلی ہدایت ہے, اس کا ماخذ بھی پروردگار ہے, اس نے میرے اندر اس کو ڈالا ہے انسان کی حیثیت سے اور اس کو میں لے کے پیدا ہوتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ یہ تو قرآن مجید تھا, یعنی قرآن مجید نے کس طریقے سے پہلے یہ بتایا کہ پورا دین فطرت پر مبنی ہے, پھر یہ بتایا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, پھر یہ بتایا کہ ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے, پھر عہد الست کا حوالہ دیا اور واضح کیا اس بات کو کہ توحید کے معاملے میں انسان مسئول اور جواب دہ ہے اگرچہ اس کو پیغمبروں کی ہدایت نہ پہنچی ہو. اور اسی طرح یہاں یہ بتایا کہ خیر و شر کا معاملہ بھی یہی, یعنی یہ جو اخلاق کی خیر و شر ہے جس میں ہم یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے, اخلاق کی لحاظ سے غلط ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کیا ہے. اور انسان اس چیز کو لے کے پیدا ہوا ہے, اور جب وہ اس کو لے کے پیدا ہوا ہے تو وہ اس چیز کا شعور رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کا لائے عمل بناتا ہے, اور جب بناتا ہے تو اپنے شعور کی بنیاد پر جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے دنیا میں بھی ہم اسی بنیاد پر انسان کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت میں بھی اسی بنیاد پر جواب دہ ٹھہراؤں گا, اگر تم اپنے اس نفس کا تزکیہ کرتے ہو اسے پاکیزہ بناتے ہو تو اس کا صلہ فلاح ہے. اور ظاہر ہے قرآن جب فلاح کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کی ابدی بادشاہی جنت. یہ خدا کی ابدی بادشاہی کی تعبیر جنت کے لیے ہے. یہ کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ وہاں آپ کو ابدیت حاصل ہوگی. قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اطان غیر مجزوز ہے, وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی, خالدین فیہا ابدا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ بادشاہی ہے کیونکہ وہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, جو چاہو گے تم کو مل جائے گا, اس سے بڑی بادشاہی کیا ہو سکتی ہے. تو خدا کی جنت اسی کے صلے میں ملے گی, اسی کو قرآن فلاح سے تعبیر کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے نفس کو آلودہ کر بیٹھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہاں خائب و خاسر ہو کر رہ جاؤ گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم نے پوری بنیاد واضح کی ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ انسان پینا نہیں ہے, دیکھ نہیں سکتا, اس کو تو اندھا پیدا کیا گیا ہے, نہ اس کے پاس سمع بصر کی صلاحیتیں ہیں, نہ اس کے پاس کوئی عقل ہے, نہ وہ چیزوں کا فیصلہ کر سکتا ہے, بس پیغمبر ہی آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا شر ہے. قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ اندر بھی ایک علم موجود ہے, یہ بھی خدا کا الہام ہے, اور اس الہام پر مبنی کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی شریعت دیتے ہیں, پیغمبر آ کے اصلاح کرتے ہیں, اختلافات کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ باہمی ربط ہے جو اللہ تعالیٰ کے فطری الہام اور وحی میں قرآن نے قائم کیا ہے. یہ بات اگر قرآن مجید کی حد تک واضح ہو گئی تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس گفتگو کا خاتمہ اس حدیث پر کریں جس پہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا.
میں اگر قطع کلامی کی معذرت, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو کچھ ہم نے قرآن مجید کے ان پانچ مقامات سے سمجھا ہے اور جب ہم اس کو ایک ترتیب سے سمجھتے ہیں تو ایک تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے, سلف کی آراء ان متفرق مقامات پر کیا ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لی, لیکن یہ جو فہم ڈیولپ ہوا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟
اس سے پہلے بھی بعض روایات کی طرف توجہ دلائی ہے, ابن کثیر نے توجہ دلائی ہے, یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی ہے کہ کل مولود یولد الفطرہ, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے, یہ شیاطین ہیں جو انہیں غلط راستے پر لے جاتے ہیں. یہ سب باتیں اس سے پہلے بھی قرآن مجید کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے میں پیش کر چکا, لیکن یہ بڑی جامع تعبیر ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نصوص کی بحث, یعنی قرآن مجید کیا کہتا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اس کو اس روایت پر ختم کریں. یہ بھی ایک نظر اس کے اوپر ڈال لیجیے. پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو روایت ہے جس پر ہم کام کر چکے ہیں، اس کو ہمارے ہاں جو حدیث پر کام ہو اس میں لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور 17634 نمبر ہے اس کا، اس کا متن وہاں سے لیا گیا ہے. اب ذرا سنیے. عن النواس بن سمان الانصاری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلى جنبت الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخات وعلى باب الصراط دائن يقول ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تطرجوا ودائن يد من فوق الصراط فاذا اراد يفتح شيئا من تلك الابواب قال وهيك لا تفتح فانك ان تفتح تلجو والصراط الاسلام والسوران حدود اللہ والابواب المفتحہ محارم اللہ وذلک الداعی علی راس الصراط کتاب اللہ والداعی من فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم.
ٹھیک، کافی تفصیلی روایت ہے.
اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے. نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی مثال دی ہے کہ اس کے دونوں اطراف دو دیواریں کھچی ہوئی ہیں صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، یعنی وہ راستہ جس کو پیغمبر بتانے آئے ہیں. سیدھے راستے کی مثال دی ہے کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں کھچی ہوئی ہیں، دونوں میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے. راستے کی ابتدا میں ایک پکارنے والا پکار رہا ہے راستے کی ابتدا میں کہ لوگوں سب اندر آ جاؤ اور راہ چھوڑ کر کراہ نہ چلو، یعنی سیدھے راستے پر آؤ. اور راستے کے اوپر بھی ایک منادی ہے، یہ دیکھیے راستے کی ابتدا میں ایک پکارنے والا پکار رہا ہے اور راستے کے اوپر بھی ایک منادی ہے. چنانچہ کوئی شخص اگر دروازوں کا پردہ کچھ بھی اٹھانا چاہتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے. اب یہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس تمثیل کی وضاحت کرتے ہیں. سو یہ راستہ اسلام ہے.
اچھا،
دیواریں اللہ کے حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں. راستے کی ابتدا میں پکارنے والی وہ خدا کی کتاب ہے، کہا ہے نا کہ راستے کی ابتدا میں پکارنے والا ہے، اور اوپر سے پکارنے والا خدا کا وہ وائز ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے. اور اوپر سے پکارنے والا منادی خدا کا وہ وائز ہے جو ہر مسلمان کے دل میں.
یہ حدیث کا ترجمہ،
لفظ بلفظ میں نے آپ کو سنا دیا. اور اسی پر پھر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یہ ٹھیک اسی حقیقت کا بیان ہے جو قرآن مجید میں و نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجا دی کے الفاظ میں بیان فرمائی. یعنی یہ روایت گویا تفسیر ہے قرآن مجید اس بیان کی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا کا الہام قرآن ہے، قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، اسی طرح کا ایک الہام خدا نے انسان کی فطرت میں بھی کیا ہے. چنانچہ دین کی ہدایت وہ اصلاً اپنے خالق کی طرف سے لے کر آتا ہے. قرآن اسی ہدایت کی یاد دہانی ہے، اور دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ فطرت میں جو کچھ بالاجمال ودیت ہے قرآن اس کی تفصیل کر دیتا ہے. یعنی جو باہمی تعلق ہے وہ کیا ہے، وہ الہام جو ہماری فطرت میں ہے وہ بالاجمال ہے. یعنی اس میں چیزوں کی تفصیل نہیں ہے، تعین نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، اور قرآن اس کی تفصیل کر دیتا ہے. تاہم فطرت کی یہ ہدایت خدا کی منادی اسی وقت بنتی ہے جب انسان اپنے دل و دماغ کو مسلمان بنا لیتا ہے. یعنی جس وقت انسان اپنے اندر ایک قلب سلیم پیدا کرتا ہے تو پھر یہ منادی وہ سنتا بھی ہے، اس پر کان بھی دھرتا ہے. یہ سب کچھ ہے اس کے اندر، لیکن اس کو سننے کے لیے ایک انابت کی ضرورت ہوتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرما دی اور یہ بتا دیا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو اہتمام کیے ہیں، یعنی فطرت کی ہدایت یہ ایک اہتمام ہے، اور اس کے بعد پیغمبر اور پیغمبروں کے ذریعے سے جو کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن، وہ ایک دوسرا ذریعہ ہے. ہمارے پاس جائے اب قرآن ہی ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چند الفاظ بھی سن لیجئے کہ جن میں اس سارے مقدمے کا میں نے خلاصہ کیا ہے. یہ سورہ شمس ہے اور یہ میری تفسیر البیان. میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو کہا ہے نا وہ نفس وما سواہا, اور نفس اور جیسا اسے سوارا, یہ تصویے کا نتیجہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان دیے, یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان پیدائش کے ساتھ ملے. بالکل اسی طرح نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے کے لیے ایک حاصہ اخلاقی بھی عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں, یعنی یہ تم سمیع بنائے گئے ہو, بصیر بنائے گئے ہو, تمہیں میں نے بینا بنایا ہے, دیکھنے والا بنایا ہے. یہ دیکھنا محض اشیاء کا دیکھنا نہیں ہے, بلکہ چیزوں کو دیکھنا, ان کے اندر اترنا, ان کی حقیقت کو سمجھنا, یہ وہ شعور ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی عنایت کے طور پر ذکر کرتے ہیں. وہ محض ایک حیوانی اور عقلی وجود ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی. اس کے معنی یہ ہیں کہ خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں الہام کر دیا گیا ہے. بعض دوسرے مقامات پر یہی حقیقت انا ہدینہ السبیل, ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجا دی, اور ہدینہ النجدین, ہم نے کیا اسے دونوں راستے نہیں سجائے, کہ الفاظ میں واضح کی گئی ہے. یہی مقامات ہیں جن کو اس سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا. یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی, تو ظاہر ہے کہ احساس گناہ کی وجہ سے کی تھی. چنانچہ برے سے برے آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے, یہ جو قابیل و حابیل کا واقعہ ہے. یہی معاملہ نیکی کا ہے. انسان اس سے محبت کرتا ہے, اس کے لیے اپنے اندر عزت و احترام کے جذبات پاتا ہے, اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے اس میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام قائم کرتا ہے. یہ اس امتیاز خیر و شر کے, یعنی بلائی اور برائی, خیر و شر, یہ اس امتیاز خیر و شر کے فطری ہونے کا سری ثبوت ہے. اس میں شبہ نہیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تراش لیتا ہے, لیکن جس وقت تراشتا ہے اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے. اس لیے کہ وہی برائی اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کر بیٹھے تو بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہراتا اور اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا. یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کی کتاب وہ بات کیسے بیان کرتی ہے, روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کس طرح دی ہے, ہمارے ہاں کی جو علمی روایت ہے اس میں اس کو کس طرح سمجھا گیا ہے, اس میں میں نے وہ تمام شواہد آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. خلاصہ کیا ہے کہ جو بحث ہم نے فطرت پر کی یا جو نقطۂ نظر میں نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں منفرد ہوں, اس کے پیچھے یہ ساری علمی روایت موجود ہے.
ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات پیش کر دیے, اور میں چونکہ ظاہری بات ہے اس نشست میں اعتراضات کا جائزہ لے رہے ہیں, جو جو کچھ آپ کے تصورات کے اوپر لکھا گیا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی اس کو پڑھتا ہوں. تو یہ جو آیات آپ نے پیش کی ہیں, ان آیات میں جو آپ نے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے, یا مثلا آیت کے اندر جو باہمی ریلیشن ہے چیزوں کا وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر نفس سے مراد کیا ہے, خیر سے مراد کیا ہے, فجور سے مراد کیا ہے, عہد الست میں باقی چیزوں سے کیا مراد ہے, خود بھی آپ نے اس کی تفصیل سے وضاحت کر دی کہ سلف کیا کہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر تو کوئی اعتراض میرے پاس نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ آپ نے آیت کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا. جس طرح ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پردے کی بحث کے اندر کچھ الفاظ کے اوپر اختلاف ہو گیا تھا کہ بھئی یہاں پر غزوہ بصر سے مراد کیا ہے ان کے اطلاقات میں, وہ تو یہاں پر نہیں ہے, لیکن ان آیات کو جب آپ پڑھتے ہیں اس سے آپ کا ایک فطرت کا تصور بنتا ہے, ایک نظام فکر بنتا ہے. اس نظام فکر پہ البتہ میرے پاس بہت زیادہ اعتراضات ہیں, اور میں چاہتا ہوں
میں ان میں سے ایک ایک کا جواب دوں گا, لیکن میں پھر اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں. یعنی کیا میرے معترضین قرآن مجید کی ان آیات کو, ان احادیث کو موضوع بنا کر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ترجمے میں نے کوئی غلطی کی, ان کا مدعا بیان کرنے میں غلطی کی, ان میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں غلطی آپ کیسے واضح کریں گے؟ آپ یہ بتائیں گے یہاں لفظ کا مطلب ٹھیک نہیں بیان کیا گیا, جملے کی تعلیف کو ٹھیک نہیں سمجھا گیا, سیاق و سباق میں وہ بات نہیں بیان ہوئی, ایسے ہی کریں گے نا. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز بھی ہے تو آزاد ہے کرم پہلے اسے موضوع بنا لیجیے. یعنی کسی بھی معترض نے کیا یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی یہ تفسیر جو ہم کر رہے ہیں, یہ تفسیر میں نے پہلی بار نہیں کی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں اسلاف میں بھی موجود ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جیسے صاحب علم نے دور حاضر میں بیان کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی نے تدبر و قرآن میں ان کو اسی طرح سمجھا ہے. اور اب میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے, اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے, اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے, اور خاص طور پر میزان میں دین کا پورا مقدمہ یہیں سے اٹھایا ہے. یہ جو پوری بات ہے یہ محض کوئی عقلی مقدمات کا مجموعہ نہیں ہے, کوئی فلسفہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھ کے بنا لیا گیا ہے. یہ قرآن مجید کے نصوص ہیں. ان نصوص میں کوئی صاحب علم کہہ سکتا ہے کہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. وہ کیسے بتائے گا؟ ظاہر ہے وہ لفظ کی بحث کرے گا, وہ تالیف جملہ کی بحث کرے گا, وہ سیاق و سباق کی بحث کرے گا. اس طرح کی کوئی چیز اس کے خلاف اگر موجود ہو تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ اس کو موضوع بنا لیں, اس کے بعد جتنے اعتراضات ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں.
ٹھیک ہے ہم سب. اچھا یہ جو آیات جتنی آپ نے پیش کی ہیں اس کو تو جو معترضین ہیں وہ بھی ان آیات کو, ظاہری بات ہے قرآن کی آیات ہیں, آیات مانتے ہیں, ترجمہ بھی یہ کرتے ہیں, ان کے اوپر کوئی لفظی اشکال کے ترجمہ ٹھیک نہ کیا ہو, جملے کی تالیف یا سیاق و سباق, اس طرح کی کوئی چیز تو میرے پاس پیش کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن البتہ ان کو مان کر جو تصور بنتا ہے یا جو اطلاق میں صورتحال جس کی جو تفصیل ہے اس کے اوپر بہت بڑے اعتراضات ہیں. تو پہلے سوال جو آپ نے, ویسے تو میں سوال کرتا ہوں, آپ نے مجھ سے سوال کیا آج, تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آیت کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے میرے پاس, اور وہ خود بھی آپ نے جو کہ خود واضح کر دی کہ سلف کا اس میں کیا نقطہ نظر ہے. البتہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس بحث کو, دینیاتی یعنی عقلی پہلو سے شروع کی, مذہبی نصوص جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے آپ نے ان کو بتایا, اب میں وہ تمام اعتراضات بالترتیب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو آپ کے تصور فطرت کے اوپر پیدا ہوتے ہیں, یعنی آیت کو پڑھنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں.
میں ان اعتراضات میں سے ایک ایک کا جواب دوں گا, اور اس میں جتنی نشستیں بھی ہوں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا, اس میں کوئی ابہام ہے تو ضرور پوچھ لیجیے. یعنی میرا نقطہ نظر عقلی لحاظ سے کیا ہے, قرآن مجید کے نصوص کی بنیاد پر میں کیا بات کر رہا ہوں, اور وحی کا اور اس الہام کا یعنی جو فطرت کا الہام ہے ان کا باہمی ریلیشن کیا سمجھتا ہوں, باہمی تعلق کیا سمجھتا ہوں. یہ بات واضح ہو گئی
جی.
تو اب میرے نزدیک یہ اصل دین ہے, یعنی دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھی ہے, یہ بالاجمال رکھی ہے. اسی کی تذکیر, اسی کی یاد دہانی یہ انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی بنیاد حقیقت میں کیا بنی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو وہ بنیاد قائم کی تھی یعنی وحی اور الہام کے تعلق سے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو بنیاد قائم کی تھی, اس میں اختلافات ہیں جن کو رفع کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا گیا. یہ بات بھی قرآن مجید نے سری نصوص میں بیان کر دی. ما کان الناس الا امتم واحدا فاختلفوا, اختلافات پیدا ہوئے, اور دوسری جگہ بقرہ میں یہ کہا ہے فباس اللہ النبین مبشرین و منذرین, اور اس میں آیت کا خاتمہ اس پر کیا ہے کہ وانزل معہم الکتاب, ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی, کس لیے؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی, تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں. تو میری پوری بات واضح ہو گئی, اب اس کے بعد میں اعتراضات کا جواب دوں گا, آپ بتائیں.
ٹھیک ہے ہم سب. سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے ان تمام آیات سے, جو انٹرپریٹیشن, جو تصور, جو مفہوم آپ نے اخذ کیا, وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ آیتیں برحق ہیں, ان سے کوئی اختلاف نہیں, ان میں ایک بات اللہ میاں نے کر دی ہے. لیکن قرآن مجید صرف ان آیات پہ تو مشتمل نہیں ہے, قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے, 6000 آیات ہیں. تو قرآن مجید کے ایسے بے شمار مقامات ہیں کہ جن کو نظر انداز کیا ہے غامدی صاحب نے محض ان آیات کو پڑھتے ہوئے اور ایک تصور فطرت بناتے ہوئے. ان میں سے چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید نے مواخذے کی بنیاد محض فطرت کو قرار نہیں دیا, بلکہ مواخذے کی بنیاد پیغمبروں کی دعوت, پیغمبروں کی ہدایت اور پیغمبروں کی بعثت کو قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ یونس میں, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ لِلَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. بے شمار مقامات ہیں, بتایا ہے کہ رسول کو بھیجتے ہیں تو سوال کرتے ہیں, رسول کا انکار کرو گے تو عذاب آئے گا. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ تصور فطرت جب آپ اخذ کر رہے تھے کہ جی مواخذے کی بنیاد یہ ہے, تو قرآن مجید تو ہر جگہ اعتراضی کیا جاتا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول 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 آئیں گے ان کی دعوت کا انکار ہوگا تو اللہ پوچھے گا, تو وہ آیتیں آپ نے فطرت کے تصور میں بیان کرتے ہوئے کیوں نہیں پڑھی؟
قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی بات کس محل میں کہی گئی ہے. دیکھیے آیات کو نہیں اٹھایا جاتا, جہاں کہیں کوئی آیت آئی ہے وہاں اس سے کس بات پر استدلال کیا گیا ہے, وہ پوری بات سمجھی جائے گی نا. تو یہ جتنے مقامات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو نظر انداز کیا, میں نے ہی تو اپنی پچھلی ساری زندگی میں 25-30 سال سے اس اصول کو واضح کیا ہے جس کو یہ آیات بیان کر رہی ہیں. یعنی وہی قانون اتمام حجت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو میں کس کس پہلو سے ہدایت دیتا ہوں, کس کس پہلو سے اس کے لیے ہدایت کا اہتمام کرتا ہوں, اور پھر میں جواب دہی میں کس کس انداز سے اس کو اپنے سامنے مسئول ٹھہراتا ہوں. یہ پوری بات بیان ہوئی ہے. تو دیکھیے اب ہم اس جگہ سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے میں نے اس کو پیش کیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے نہیں پہنچی, جن کے پاس اس سے پہلے شرک کی ایک روایت موجود ہے, جن تک کسی پیغمبر نے آ کے بات نہیں پہنچائی یا پیغمبر کی بات کے پہنچنے کے ذرائع دستیاب نہیں ہو سکے, ان لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہاری فطرت میں جو کچھ میں نے ودیعت کیا ہے اس پر پوچھو. تو یہ بتا دیا کہ توحید کے معاملے میں تم یہ عذر نہیں پیش کر سکو گے کہ کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا, یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمارے آبا نے شرک کی روایت قائم کر دی تھی. خیر و شر کا جو اجمالی پہلو ہے, یعنی جس میں آپ خیر کو خیر اور شر کی حیثیت سے سمجھتے بھی ہیں, اس کے مطابق شعوری فیصلے بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جواب دہ بھی ٹھہراتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا ہے اپنے تمام مقدمات کی. اور یہ کہا ہے کہ قیامت تک کا تصور اصل میں جس شہادت سے شروع ہوتا ہے وہ نفس لوامہ کی شہادت ہے, اور اس بات کا خاتمہ کہاں کیا ہے, بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ ولو الک معاذیرہ. یہ بنیاد ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, آگے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی, انسان کے گرد و پیش میں انفس و افاق کی نشانیاں ہیں, یہ سب ذریعہ دعوت ہے, ان سے بھی اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے اور ان سے آگے بڑھ کر پھر نبیوں کا سلسلہ ہے. تو نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, اتمام حجت. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا, یعنی جب اللہ کے پیغمبر نے آ کے وضاحت کر دی تو عذر پیش کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی. اب پھر ایک مرتبہ سمجھ لیجئے, وہ آزار جو پیغمبروں کے نہ آنے پر پیش کیے جا سکتے تھے ان کی نفی کر دی, یہ بتا دیا کہ یہ میں نہیں سنوں گا قیامت میں کہ پیغمبر کی بات نہیں پہنچی تھی, یہ میں نہیں سنوں گا کہ آبا نے یہ روایت قائم کر دی تھی. خیر و شر کے معاملے میں اور توحید کے معاملے میں تم محض اس الہام فطرت کی بنیاد پر مسئول ٹھہرائے جاؤ گے, لیکن بہت سے آزار تم پھر بھی پیش کر سکتے. تم کہہ سکتے ہو کہ مجھے تو تنبہ نہیں ہوا, میں خبردار نہیں ہوں, پیدا ہوئے تھے روٹی کمانے میں پڑے ہوئے تھے, بچوں کو پالنے میں پڑے ہوئے تھے, کبھی اس کا خیال نہیں آیا, کسی نے کہا بھی نہیں کہ اس کا خیال کرنا چاہیے, کہاں تحقیق کرنے کے لیے بیٹھتے. ان میں سے کوئی عذر اس وقت ختم ہو جائے گا جس وقت پیغمبر آ جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے اتمام حجت, یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے وہ حجت جس کا اہتمام کیا ہے اس پوری دنیا میں وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی, کوئی بات کہنے کی باقی نہیں رہی. یہ وہ چیز ہے جس کو بیان کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ سورہ نساء میں جب یہ پوری تفصیل کر دی ہے کہ ہم نے پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے اس ہدایت کو واضح کیا اور اختلافات کو دور کر دیا اور ہر چیز کی تفصیلات بیان کر دیں, تو پھر کہا ہے کیوں ہم نے یہ کیا. یعنی نبیوں کا سلسلہ ہوا, پھر رسولوں کا سلسلہ ہوا, اس لیے ہوا کہ لِعَلَّا يَكُونَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ ان رسولوں کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ
رہے.
تو رسول قطع عذر کے لیے آتے ہیں, بنیادی ہدایت دینے کے لیے نہیں آتے, اتمام ہدایت کرتے ہیں اور اتمام حجت کرتے ہیں. خدا کی حجت ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں, خدا کی حجت سم و بسر کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں, خدا کی حجت انفس و افاق کی نشانیاں پیدا کرتی ہیں, لیکن یہ حجت اپنے کمال پر پہنچ جاتی ہے, اس کا اتمام ہو جاتا ہے جب اللہ کسی پیغمبر کو مبعوث کر دیتے ہیں. اور اگر کسی قوم میں کسی رسول کو مبعوث کر دیا جائے, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ رسولوں کی دعوت پہنچ گئی, رسولوں کی پیش کردہ کتاب پہنچ گئی, اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہی ہے نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع پہنچ گئی, معلوم ہو گیا, یہ پتہ چل گیا کہ قرآن جیسی ایک کتاب موجود ہے, یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے پہلے تورات, زبور, انجیل بھی نازل ہو چکی ہیں, لیکن کسی کو یہ موقع میسر آ گیا کہ اللہ نے اس قوم کے اندر سے رسول اٹھا دیا جس کا وہ فرد ہے. جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی, جس طرح کہ سیدنا صالح کی بعثت ان کی قوم میں ہوئی, سیدنا ہود کی بعثت ان کی قوم میں ہوئی, سیدنا نوح کی بعثت ان کی قوم میں ہوئی. تو یہ جو رسول کا کسی قوم کے اندر آ جانا ہے اور آ کر گویا رسول کی حیثیت سے یہ دعوت پیش کر دینا ہے, یہ وہ موقع ہے کہ جس کے بعد خدا کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے. اس کو سب سے بڑھ کر میں نے ہی واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید بھی ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے. جس وقت خدا کا رسول زمین پر آ جاتا ہے, کسی قوم میں رسول مبعوث کر دیا جاتا ہے. دیکھیے قرآن مجید اس کو کیسے بیان کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے تم پر یہ غیر معمولی احسان ہوا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول آ گیا ہے. اللہ کے رسول نے آ کر تمہارے اندر سے اٹھ کر تمہاری زبان میں تمہارے اندر کھڑے ہو کر خدا کی مائیت کے ظہور کے ساتھ تم تک خدا کا دین پہنچا دیا ہے. اب کیا جواب دو گے؟ تو یہ اتمام حجت کا اصول ہے, جن آیتوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ بیان نہیں ہے. سورہ یونس یہ کہتی ہے کہ لکل امت رسول, ہم ہر قوم میں ایک زمانے میں رسول بھیجتے رہے. سیدنا ابراہیم سے پہلے یہی طریقہ تھا, ہر قوم میں ایک رسول بھیجتے رہے. اور کیا طریقہ تھا؟ فیضا جا رسول قدیہ بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. جس وقت رسول آ جاتا ہے کسی قوم میں, تو چونکہ آخری درجے میں حجت پوری ہو جاتی ہے, تو اس لیے اس قوم کے لیے خدا کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے, ایک قیامت صغرا برپا ہو جاتی ہے. پھر اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, اور ذرہ برابر ظلم اس پر نہیں کیا جاتا. یہی بات ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے, ما کنا معذبین حتا نبعث رسولا, یعنی ہم کبھی عذاب نہیں نازل کرتے کسی قوم پر جب تک اس کے اندر ایک رسول مبعوث نہیں کر لیتے. اسی وجہ سے اس وقت ہم خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, عذاب نہیں آتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دروازہ کیوں بند ہوا ہے؟ اس لیے کہ عذاب کا قانون یہی ہے کہ رسول آئے گا. جس طرح سیدنا نوح نے آ کے اپنے آپ کو گویا نچوڑ دیا, قرآن مجید بیان کرتا ہے نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لاللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین. تو جب اللہ کا رسول آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کا آنا ہی کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے. رسول کی شخصیت میری یا آپ کی شخصیت نہیں, روح و آواز پیغمبر معجزاس, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر قطع عذر کر دیتی ہیں. یعنی اس کے بعد کسی کے پاس عذر باقی نہیں رہتا. جس قوم میں رسول کی بعثت ہوتی ہے اس پر پھر اسی دنیا میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو ماننے والے ہیں ان کو نجات حاصل ہوتی ہے, ان کو برتری حاصل ہوتی ہے, ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو منکرین ہیں وہ زمین سے یا مٹا دیے جاتے ہیں یا محکوم بنا دیے جاتے ہیں. ان کے لیے غلامی اور محکومی کی سزا ہے. یہ قرآن مجید نے پورا قانون بیان کیا, اس لیے ان آیات کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ آیات نہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی ہدایت کیسے ملتی ہے, نہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی حجت کیسے آتی ہے. یہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حجت جب اس درجے میں پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے, اس کو بیان کرتی ہیں. تو باہمی ریلیشن جو ہے, یعنی الہام کا, الہام فطرت کا اور وحی کا, وہ یہ ہے کہ وہ اجمال کے ساتھ دین دیتا ہے, اور پیغمبر آ کے فصل نزاعات بھی کرتے ہیں, جہاں کہیں اختلافات ہو سکتے تھے اس کو دور کر دیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی حجت پوری کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے سر, تو یہ جو مطلب خلاصہ کر لیتے ہیں اس پہلے اعتراض پہ جو آپ کا جواب ہے, یعنی اعتراض میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کی آمد, پیغمبر کی دعوت, پیغمبر کے احکام کی عدم تعمیل قیامت میں مواخذے کا باعث بنے گی. تو یہ مواخذہ ان لوگوں کا ہے کہ جن میں پیغمبر آیا ہے, چونکہ پیغمبر آتا ہے تو پھر اس قوم کے ساتھ خدا کا خاص قانون اور اسکیم ہے جس پہ معاملہ کیا جاتا ہے. اس کا فطرت کی آیات سے کوئی تعلق
نہ فطرت کی آیات سے کوئی تعلق ہے نہ اللہ کی ہدایت کو یہ بیان کر رہی ہیں. یہ تو یہ بیان کر رہی ہیں, آپ ان آیات کو نکال کے دیکھیے جہاں جہاں یہ ہے, کہ جو ہدایت تمہیں ملی ہے اگر تم اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہو تو اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں آ گیا ہے. اللہ کا رسول آ گیا ہے تو اب عذاب کے لیے جلدی نہ بچاؤ, فیصلہ ہوگا تمہارا دنیا کے اندر. تو گویا پوری بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی ہدایت میرے اندر ڈالی, میرے اندر ودیت کی, میرے اندر الہام کی, رسولوں کے ذریعے سے. اور یہ پہلے دن سے سلسلہ شروع ہو گیا, یعنی پہلا انسان یہ فطرت بھی لے کے آیا اور پہلا انسان وہی سے مشرف بھی ہوا، اس کو پیغمبر بنا دیا گیا. اس طرح دونوں کا ریلیشن بنا، یعنی میری فطرت نے وہ تقاضے پیدا کیے، بالاجمال وہ ہدایت میرے اندر رکھی گئی، مجھے سم و بسر کی صلاحیتیں دے کر اس ہدایت کو سمجھنے اور پڑھنے کا شعور دیا گیا، مجھے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا جو چراغ راہ ہے، اور پھر منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول بھیج دیے گئے. تو وحی اور الہام کا یا الہام فطرت کا یہ بنیادی تعلق ہے، اسی کو قرآن بیان کرتا ہے. جس وقت اللہ کے رسول آ گئے، لیکن نبی آتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، وہ اپنی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن جب رسول آ جاتا ہے تو حجت پوری ہو جاتی ہے. یہ اتمام حجت کا قانون ہے جس کو بیان کرنے والی آیتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں. جہاں جہاں ذرا نکالیے، وہاں موضوع یہ ہے کہ تم عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو، وہ عذاب جس کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے. ہم جب تک رسول نہیں بھیج لیتے عذاب نہیں لایا کرتے. لوگ استغفار کر رہے ہوں تو یہ عذاب نہیں آیا کرتا. یعنی دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے، کبھی قرآن مجید کو کھول کر پڑھیے، جو قوم نوح پر آیا، جو قوم عاد پر آیا، جو قوم سمود پر آیا، جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر آیا، جس کا ذکر سورہ توبہ کرتی ہے، جس پر اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھی جاتی، وہ اللہ کے عذاب کی سورہ ہے. تو سب رسولوں کی قوموں کے اوپر اس عذاب کا فیصلہ ہوا. قرآن مجید اس کو استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک قیامت صغرا، ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت یہ برپا کر کے دکھائی، اب بھی قیامت کا انکار کرتے ہو. یہ قرآن مجید کا استدلال ہے، اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کی ہدایت کیسے ملتی ہے؟ پہلے فطرت سے اور پھر اپنی تفصیلات کے ساتھ خدا کے پیغمبروں سے.
ٹھیک. اب سر ایک ضمنی پہلو مزید میں چاہوں گا آپ یہاں واضح کر دیں. یہ بات تو چلیں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ رسولوں کے ساتھ خاص قانون تھا، اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا، کتب اللہ الاغلبن انا ورسولی اور یعذبہم اللہ بأیدیکم، اور آپ نے سورۃ توبہ کا حوالہ دیا کہ فقط المشرکین حیث وجدتموہم خذوا واسروا وقتلوا لهم كل مرصد، ہر جگہ یہ واضح ہو گیا. لیکن اس سے ایک اور غلط فہمی لوگ پیدا یہ کرتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ان کے ساتھ خاص تھا، اس میں جو وہ دعوت دے رہے ہیں اس میں تو ظاہری بات ہے فطرت کے چیزوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں، ان کی دعوت مقامی یا قوم کے لحاظ سے خاص نہیں ہے. دعوت تو عالمگیر ہے نا، ان کی
دعوت اور ہدایت عالمگیر ہے، لیکن وہ دعوت ہوتی کیا ہے؟ یعنی جو کچھ آپ کی فطرت میں ودیت ہے اس کی تفصیلات ہوتی ہیں. وہ کبھی اس بنیاد سے بات شروع نہیں کرتے، کبھی یہاں سے بات شروع نہیں کرتے کہ تم تو اندھے ہو، ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو تمہارے پاس موجود ہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس میں تم غلطی کہاں کر رہے ہیں.
رسول اللہ کی روایت پڑھ کے بتا دیے کہ حوالہ کیا دیتے ہیں
پیغمبروں نے کس طرح بات بیان کی ہے، وہ اس طرح بیان کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تمثیل، اور بڑی خوبصورت تمثیل ہے، یعنی آپ اس کو دیکھیے اس کے اندر اتر کر، کہ اللہ کے محارم ہے، یہ اسلام ہے، یہ صراط مستقیم ہے، لیکن اس صراط مستقیم پر متوجہ صرف ہم ہی نہیں کر رہے، قرآن بھی کر رہا ہے، اللہ کی کتابیں بھی کر رہی ہیں، پیغمبر بھی کر رہا ہے، اور تمہارے باطن کے اندر تمہارے لیے جو وائز اللہ تعالیٰ نے دے کر تمہیں بھیجا وہ بھی کر رہا ہے.
ٹھیک ٹھیک.
اس وائز کی آواز سننے کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے دل کو مسلمان بنائے. یعنی یہ آواز سننے کے لیے ضروری، آواز آ رہی ہے، شعور موجود ہے. جب انسان اس شعور سے کام نہیں لیتا تو پیغمبر اسے متنبہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں. اسی لیے اپنی دعوت کو قرآن ذکر اور ذکرہ کہتا ہے، یہ یاد دہانی ہے. اور اس میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ آپ پورے کے پورے کانٹینٹ کا، مشمولات کا جائزہ لیں، دو ہی نوعیتیں ہوتی ہیں، یعنی یا جو اجمال تھا اس کی تفصیل کی جا رہی ہوتی ہے، اور یا جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک اجمالی دعوت، ظاہر ہے کہ جس وقت آپ اس کو متعلق کرتے ہیں تو انسان چونکہ ارادہ و اختیار لے کے آیا ہے، وہ اختلافات پیدا کر لیتا ہے، تو وہ فصل نزاعات کرتے ہیں، یعنی اختلافات کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں.
ٹھیک ٹھیک. ہم سب یہاں پر ہماری نشست کا وقت ختم ہوتا ہے، بہت طویل اعتراضات کی فہرست ہے، اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی نشستوں میں فطرت سے متعلق ان مباحث کو زیر بحث لائیں. ناظرین، ہم غامدی صاحب سے جو 23 فکری اعتراضات بالعموم ان کے افکار پہ کیے جاتے ہیں اس میں فطرت کا موضوع یہاں پر زیر بحث ہے. اس سلسلے کی یہ 16ویں نشست ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مزید سوالات غام صاحب کے سامنے رکھیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ.